ہو چکا ہے, تشریح باقی تھی, اس لیے آج پہلے تشریح کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, ان کا ترجمہ کریں گے, پھر ان کی تشریح کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان آیات میں اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بلقیس کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. ان آیات میں اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بلقیس کا واقعہ ذکر فرمایا ہے, اور یہ واقعہ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی, جیسے آج کل استاد کلاس میں اپنے طلبہ کی حاضری لیتے ہیں, اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پرندوں کی حاضری لی, کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے جیسے انسانوں پر حکومت عطا فرمائی تھی اور جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی, پرندوں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی, اس لیے ایک مرتبہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس حاضری میں ہدہد غائب تھا, ہدہد موجود نہیں تھا. ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جو فاختہ کے برابر ہوتا ہے, جو کبوتر اور فاختہ کے تقریباً برابر ہوتا ہے, تو دیکھا وہ غائب ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا, الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے, وجہ پیش کرے تو خیر اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا, تھوڑی دیر ہی میں ہدہد آ گیا, اور اس نے حضرت سے عرض کیا کہ یا حضرت, میں نے آپ کے لیے ایسی معلومات جمع کی ہیں کہ جن کا آپ کو پہلے سے علم نہیں ہے, میں آپ کے لیے ایسی معلومات لے کر کے آیا ہوں کہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے, چنانچہ میں ملک سبا کے ملک سبا سے آپ کے لیے ایک پکی خبر لایا ہوں. یہ سبا یمن کے اندر ایک علاقہ تھا, وہاں پر ایک قوم آباد تھی, اس کا نام تھا سبا, اور اسی قوم کے نام سے اس علاقے کو ملک سبا کہتے تھے, اور یہاں پر ایک عورت حکومت کرتی تھی جس کا نام تھا بلقیس, اس کو ملکہ سبا کہتے تھے, یعنی ملک سبا کی ملکہ بلقیس. اور یہ علاقہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھا, لیکن کسی وقت بلقیس نے چپکے سے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی, جو کہ بالکل غلط تھا, اور ایک طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بغاوت کر کے اپنی حکومت قائم کرنا تھا. ہدہد نے اس ملکہ سبا کی حکومت کے سلسلے میں آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی اور اطلاع دی کہ میں نے ایک عورت کو ملک سبا کے اندر دیکھا ہے کہ وہ لوگوں پر بادشاہت کر رہی اور حکومت کر رہی ہے, اور اللہ نے ان کو ہر طرح کا سارا سامان بھی دیا ہے, مال و دولت بھی دیا ہے, روپیہ پیسہ بھی دیا ہے, ہر طرح کی سہولتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور اس کو ایک شاندار تخت ہے, اسے شاندار تخت ہے. اور انہیں کے خلاصہ میں اس وقت عرض کرتا ہوں, خط میں ہمیشہ ضروری باتیں لکھنی چاہیے, غیر ضروری باتیں نہیں لکھنی چاہیے, یہ پہلا ادب ہے. خط میں بس ضروری باتیں لکھنی چاہیے، غیر ضروری باتیں، فضول باتیں، بیکار باتیں، لایعنی باتیں ہرگز نہ لکھنی چاہیے. پہلا ادب اس خط سے یہ معلوم ہوا، کیونکہ یہ مختصر سا خط ہے. میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ بس آدھی صدر کا خط ہے، آدھی صدر کا خط ہے، کیونکہ انہوں من سلیمانہ میں تو نام آئے اور پھر بسم اللہ ہے. بس جو مضمون اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمی، میں یہ اتنا سا خط ہے، اس سے مختصر کیا خط ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ ادب معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی کو خط لکھے تو لمبا خط نہ لکھے، فضول باتیں نہ لکھے، غیر ضروری باتیں نہ لکھے، ہمیشہ ضروری اور کام کی بات لکھے اور مختصرا لکھے. ایک ادب تو یہ معلوم ہو گیا. دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی خط لکھے تو شروع میں پہلے اپنا نام لکھے، جیسے انہو من سلیمانہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا نام لکھا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، تاکہ جب کسی کے پاس خط جائے تو سب سے پہلے اس کے جستجو یہ ہوتی ہے کہ کس کا خط ہے. جب آپ کسی کو خط لکھیں گے تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا اور یہ جستجو پیدا ہوگی کہ وہ سب سے پہلے خط دیکھتے ہی یہ سوچے گا کہ کس نے بھیجا ہے، کس کی طرف سے خط آیا ہے. فوراً خط کے شروع میں لکھ جائے گا اپنا نام لکھو، خط کے صفحے پر دائیں طرف اوپر اپنا نام اور مختصر پتہ وہیں لکھ دیں. آپ بہتر ہوگا کہ وہاں پہ تاریخ بھی لکھ دیں. یہ ادب معلوم ہو گیا. دوسرا ادب یہ ہے کہ خط کے شروع میں بسم اللہ لکھنی چاہیے، خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی چاہیے. البتہ معارف القرآن میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خط کی دو قسمیں ہیں. بعض خط تو وہ ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ فائل میں رکھا جاتا ہے اور محفوظ کیا جاتا ہے، چنانچہ سرکاری خطوط باقاعدہ فائلوں کے اندر محفوظ رکھے جاتے ہیں، اور ایسے ہی بڑوں کے خطوط یادگار کے طور پر یا برکت کے طور پر یا سعادت کے طور پر حفاظت سے رکھے جاتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے. جیسے والد کا خط ہے، استاد کا خط ہے، پیر و مرشد کا خط ہے، تو یہ خطوط ایسے ہیں کہ ان کو ادب سے پڑھ کر محفوظ رکھا جاتا ہے. تو ان میں تو سنت یہی ہے کہ آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، یا بسم اللہ نہیں لکھ دو خالی بسم اللہ لکھ دے، یا بسم ہی تعالی لکھ دے، یا بسم ہی سبحانہ لکھ دے، یہ بھی اللہ کا نام لکھنا ہے. اور دوسری قسم خطوط کی وہ ہوتی ہے جن کو پڑھ کر محفوظ نہیں رکھا جاتا. دوسرے خطوط وہ کہلاتے ہیں جو کہ پڑھ کر پھینک دیے جاتے ہیں یا کنڈی کے ٹوکری میں ڈال دیے جاتے ہیں، ان کو حفاظت سے رکھا نہیں جاتا. جیسے کہ عام خطوط کی کوئی عظمت نہیں ہوتی، کوئی بڑائی نہیں ہوتی. یا اطلاع خطوط، یعنی جن خطوط کے ذریعے کوئی اطلاع دی گئی ہے، مثلا شادی کی اطلاع گئی ہے تو وہ شادی کارڈ ہو گیا، اور منگنی کی اطلاع دی گئی ہے تو منگنی کا کارڈ ہو گیا اور خط ہو گیا. حقیقی دعوت ہے تو اس میں دعوت کی اطلاع دی گئی ہے، یا تو وہ حقیقی خط ہو گیا، دعوت نامہ ہو گیا. تو ولیمے کی دعوت، شادی کی دعوت، نکاح کی دعوت، منگنی کی دعوت، ختنہ کی دعوت، یہ دعوتی خطوط جو ہوتے ہیں یہ اطلاعی خطوط کہلاتے ہیں. ان کا مقصد صرف اطلاع کرنا ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں کام ہوگا، آپ کو اس میں شرکت کی دعوت ہے، یا کوئی اور اسی طرح کے دوسرے خطوط سمجھ لیں. یعنی وہ رکھے نہیں جاتے، بس پڑھا اور پڑھ کر اطلاع ہو گئی. یا بعض لوگ خط لکھتے صرف دعا کے لیے کہ بھائی میرے لیے دعا کر دینا، تب اس کا جواب تھوڑی بھیجنا ہے، نہ اس کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے. تو جو خطوط حفاظت سے نہیں رکھے جاتے یہ دوسری قسم کے خطوط کہلاتے ہیں. ان کے اندر ہمارے ساتھ فرماتے ہیں بسم اللہ لکھنی نہیں چاہیے. بولے کہ وہ پڑھتے ہی کنڈے کی ٹوکری میں جائے گا اور بے ادبی ہوگی اس کی, بسم اللہ کی بے حرمتی ہوگی, بسم اللہ کی بے ادبی ہوگی, اس لیے وہاں پر بجائے بسم اللہ لکھنے کے زبانیں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. اس لیے کہ خط کے شروع میں جس طرح لکھنا سنت ہے پڑھنا بھی سنت ہے. بسم اللہ پڑھ کے آپ خط لکھو, چاہے بسم اللہ لکھ کر کے خط شروع کرو, دونوں طرح صحیح ہے. جب دونوں طرح صحیح ہے تو وہاں پر بسم اللہ زبانی پڑھ لو. البتہ زبانی پڑھنے کی صورت میں خط پڑھنے والے کو جس کے پاس خط جائے گا اس کو بیچارے کو غلط فہمی ہو سکتی ہے, وہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بھئی اتنے بڑے آدمی نے خط لکھا ہے یا میرے دوست نے خط لکھا ہے, اس نے بسم اللہ بھی نہیں لکھی تو اسے کیا معلوم زبانی پڑھ لی تھی. اس کو تو چاہیے کہ نیک گمان کرے, بدگمانی نہ کرے. بدگمانی تو یہ کہ اس نے بسم اللہ نہیں لکھی, اور نیک گمانی کہ وہ زبانی پڑھ لی ہوگی, اور زبانی پڑھنا بھی کافی ہے تو بدگمانی کیوں کرے آدمی, اچھا گمان کیوں نہ کرے. لہذا یہ گمان کرے کہ بھئی اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہوگی. لیکن بہرحال لکھنے والے کو تو چاہیے کہ جس کے پاس خط جا رہا ہے وہ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو, اس کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ کہ خط کے شروع میں بسم اللہ تو نہ لکھیں, بسم اللہ کے اعداد لکھ دیں. وہ ہے 786, 786 بسم اللہ کے اعداد ہیں. بسم اللہ کے یہ اعداد اگر کوئی خط میں لکھے گا تو بسم اللہ تو نہیں ادا ہوگی, لیکن یہ بسم اللہ کی علامت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ 786 لکھنے والے نے بسم اللہ پڑھ لی ہے, تو اب وہ بدگمانی اس کی وجہ سے نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ تعالی. تو بدگمانی کا سدے باب ہو جائے گا اور جناب خط بھی پورا ہو جائے گا. تو دوسرا ادب یہ ہے کہ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی چاہیے. اس کے بعد پھر چونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اسلام نہیں لکھا. یہ ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ اور فقیہانہ انداز میں آپ نے لکھا ہے, والسلام علی من تبع الہدا. حضور نے جو خطوط لکھے اپنے زمانے کے بادشاہوں کو تو اس میں سلام بھی لکھا ہے, پہلے اپنا نام لکھا ہے, پھر بسم اللہ ہے, پھر جن کے نام ہیں ان کے نام خط لکھا ہے, اور پھر بسم اللہ سلام کی جگہ السلام علی من تبع الہدا لکھا ہے. یعنی جو لوگ اسلام قبول کریں ان کو سلام, اب جو قبول کریں وہ سلام, نہ قبول کرے تو سلام نہیں, کیونکہ غیر مسلموں کو سلام کرنا منع ہے. اب بھی یہی ادب ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی عیسائی لوگ کام کرتے رہتے ہیں, بعض جگہ ہندو بھی کام کرتے رہتے ہیں, کرسچن اور ہندو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, آغا خانی بہری تو بہت ہی ہوتے ہیں, تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. یہ سلام تو ایک بہت شاندار دعا ہے, سلام ایک شاندار اور عظیم شان دعا ہے. اس کے لائق صرف مسلمان ہو سکتا ہے, کافی اس کے لائق نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی مسلمان کو قصدن کسی غیر مسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا چاہیے. پھر کیا کہنا چاہیے؟ بس یا تو کہو السلام علی من تبع الہدا, السلام علی من تبع الہدا, یا تو یہ بولو. تو یہ سلام دراصل اسلام قبول کرنے والے کے لیے, کافر کے لیے نہیں ہے. یا پھر ہاتھ کے اشارے سے خیر صلاح کر لے, بس سلام نہیں کرے. وہ سلام کرے تو وعلیکم جا کہہ دو. کافر اگر سلام کرے, کیونکہ کرسچن بھی سلام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہندو بھی سلام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آغا خانی بوری بھی سلام کرتے ہیں, وہ اگر سلام کرے تو خالی وعلیکم کہو, اس سے آگے نہیں بڑھو, بس وعلیکم. اور ہمیں سلام کرنا ہے تو بس السلام علی من تبع الہدا کہو, یا پھر یہ کہ ان کے ساتھ اگر کوئی اور مسلمان بھی موجود ہوں جیسے کہ اکثر ہوتے ہیں تو ان مسلمانوں کی نیت سے السلام علیکم کہہ دو, چاہے وہ غیر مسلم بھی آپ کا سلام سن لے, لیکن ہماری نیت اس غیر مسلم کو سلام کرنے کی نہیں ہونی چاہیے, نیت ہماری صرف مسلمانوں کو سلام کرنے کی ہونی چاہیے. یا یوں کر لیں, نہیں اگر بالکل ہی وہ اکیلا ہے تو بس پھر خیریت سے بھائی مزاج ٹھیک ہے, ہمیں ٹھیک ہے, اچھی طرح سے آپ جیسے کہ آج کل رواج ہے بس اسی سے اپنا کام چلا ہے. لیکن یہ سلام کی سنت, یہ عظیم الشان سنت ہے. سلام کی دعا عظیم الشان دعا ہے, اس کے مستحق صرف مسلمان ہو سکتے ہیں, غیر مسلم نہیں ہو سکتے. لہٰذا کسی غیر مسلمان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں لکھا, اس لیے کہ ان کو حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سورج کی عبادت کرتے ہیں, یعنی کافر ہیں وہ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین انہوں نے فرمایا, بس پھر جو مدعا تھا وہ دو جملوں میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ علیہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر کے آ جاؤ. اس کے بعد مسلمان کو اگر ہم نے خط لکھا ہے تو ایسے صورت میں آخر میں مدعا بیان کرنے کے بعد بس سلام بھی لکھنا چاہیے, پھر آخر میں بس سلام بھی لکھنا چاہیے, اور بس سلام کے بعد پھر اپنا نام اور اپنا مختصر پتہ اور موبائل نمبر. یہ ادب ہے خط کا, اور ادب خط ہمیشہ خوش خط لکھنا چاہیے, بہت دھیان سے سوچ کر سمجھ کر خوش خط لکھیں. اگر خود خوش خط نہیں لکھ سکتے تو کسی خوش خط لکھنے والے سے لکھوائیں, اور آج کل تو کمپوزنگ کا دور ہے اور کمپوزنگ ہر جگہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہے, لہذا کسی کمپوزر سے آپ اپنا خط کمپوز کروائیں, کمپوز کروا کر کے اس کے آخر میں اپنے دستخط کر دیں, اور دستخط کے نیچے تاریخ وغیرہ پتہ اور موبائل نمبر لکھ دیں, بس پھر اپنا خط روانہ کر دیں. یہ ہیں آداب خط کے متعلق. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا, تو جب خط بھیجا تو ملکہ بلقیس نے اپنے دربار کے سرداروں کو اور وزیروں کو اور امیروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بھئی میرے پاس ایک بہت ہی پیارا خط آیا ہے, لہذا اس بارے میں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو. تم اس کو پڑھو, سنو, سمجھو اور سوچ سمجھ کر کے ہمیں جو اپنی رائے دو مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجیے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں اور دشمن سے لڑنے کے لیے جم کر اور ڈٹ کر لڑنے والے ہیں, باقی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اس بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے. ہم تو ہر طرح سے آپ کے تابع دار ہیں اور آپ کا حکم ماننے کے لیے اور دشمن سے ڈٹ کر اور جم کر لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو ملکہ نے کہا کہ اصل میں بادشاہ جب کسی ملک پر چڑھائی کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں تو ایک تو اس شہر کو تہ و بالا کر دیتے ہیں, اور اس شہر کے اور اس ملک کے رہنے والے باعزت لوگوں کی عزت خاک میں ملا دیتے ہیں. بھائی بادشاہوں کا تو یہی طریقہ ہوتا ہے, لہذا اب ایسا کرتے ہیں کہ یک بیک لڑنا تو مناسب نہیں ہے, میں ایسا کرتی ہوں ہدیہ بھیجتی ہوں, ایک ہدیہ میں بادشاہ کے پاس بھیجتی ہوں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں ہدیہ بھیجتی ہوں, دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر کے آتا ہے, پھر اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ کریں گے, قدم اٹھائیں گے. اب جب وہ ملکہ بلقیس کا ایلچی ہدیہ تحفہ لے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ ملکہ بلقیس نے یہ مال آپ کے پاس بھیجا ہے, یہ تحفہ آپ کے پاس بھیجا ہے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو بے مثال تھی, ان سے پہلے کسی کو ایسی حکومت نصیب نہ ہوئی, نہ ان کے بعد کسی کو نصیب ہوئی, ایسی زبردست حکومت تھی. ان کے پاس تو مال و دولت کے اتنے خزانے تھے کہ کسی نے کوئی شمار ہی نہ تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو کچھ تم لے کر کے آئی ہو یا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا مال اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہوا ہے, تم اپنے اس حقیر سے تحفے کے اوپر اترا رہے ہو, تو تم سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے عطا فرمایا, اور آپ نے وہ تحفہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ عن قریب ہم ایسے لشکر لے کر کے پہنچیں گے کہ جس کے مقابلے کی تمہارے میں طاقت ہی نہیں ہوگی, عن قریب ہم ایسے لشکر لے کر کے تمہارے پاس آئیں گے کہ جس کا مقابلہ کرنے کی تمہارے میں طاقت نہ ہوگی, اور ہم تم کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالیں گے, لہذا اور تم کو اپنا فرما بردار تابع دار بنا کر چھوڑیں گے. یہ کہا یہ تو حضرت نے ایلچی کو جواب دے دیا کہ یا تو فرما بردار ہو جاؤ اور تابع داری قبول کرو, اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علاقہ تھا, ان کے علاقے میں ہوتے ہوئے ملکہ سبا کا اپنی حکومت قائم کرنا سراسر بغاوت تھا, تو آپ نے فرمایا میں ابھی آ کر کے اس بغاوت کو کچل دوں گا اور تمہارے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دوں گا اور تم سب کو تہس نہس کر ڈالوں گا. یہ جواب بھیجا اور ان کا ہدیہ واپس کر دیا. ادھر تو حضرت نے کیا, ادھر دوسرا کام کیا. دوسرا کام حضرت نے یہ کیا کہ آپ نے اپنے اہل دربار کو مخاطب کیا اور کہا کہ بھائی تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو بلقیس کا تخت یہاں پر لائے. بلقیس کا ایک تخت تھا, بہت ہی شاندار, بہت بڑا, بہت خوبصورت, بہت بھاری, جس کا اٹھانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس کون لائے گا. تو ایک بہت ہی طاقتور جن تھا, اس نے کہا حضرت آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا. اور اس نے یہ بات اذرائے فخر و غرور کہی, فخر کے طور پر, غرور کے طور پر یہ بات کیا. اور کسی بات میں بھی آدمی کو فخر نہیں کرنا چاہیے, غرور نہیں کرنا چاہیے. فخر و غرور جو ہے گناہ ہے, ناجائز ہے. چاہے علم ہو, چاہے عمل ہو, چاہے مال ہو, چاہے دولت ہو, چاہے اہل و عیال ہو, چاہے خاندان ہو, چاہے قبیلہ ہو, چاہے کنبہ ہو, چاہے وڈیرا ہو, اور چاہے وہ وزیر ہو, چاہے صاحب عہدہ ہو, چاہے کیسا ہی عقل مند اور ہوشیار ہو, کبھی غرور اور فخر نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. یہ چیزیں فخر کی نہیں ہیں, کیونکہ یہ سب چیزیں فانی ہیں اور فانی چیزیں قابل فخر نہیں ہوا کرتی. تو اس جن نے حضرت کے سامنے فخریہ انداز میں کہا, فخریہ انداز میں کہا کہ حضرت میں آپ کے مجلس کے ختم ہونے تک وہ تخت اٹھا کر یہاں لے آؤں گا. جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت نے اسے غرور توڑنے کے لیے, اس کا غرور اور فخر ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک شخص نے جو آپ کی مجلس میں تھا, اس نے حضرت میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا. اب پلک جھپکنے میں لانے والا کون تھا؟ اس میں دو قول ہیں مفسرین کے, اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ کہ اس سے مراد آپ کے وزیر ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر تھے آصف برخیہ رحمت اللہ علیہ. یہ بڑے طاقتور جن تھے یہ, اور یہ نیک تھے یہ. انہوں نے کہا کہ حضرت میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا. ان کو کیا کہتے ہیں اس میں اعظم معلوم تھا, اور اس میں اعظم اللہ تعالیٰ کے اس بڑے نام کو کہتے ہیں کہ جب وہ نام لے کر کے آدمی دعا کرے تو ادھر دعا کرے ادھر دعا قبول ہو جائے. چٹ منگنی پٹ بھی ہے, فوراً دعا قبول, اسے کہتے ہیں ایسا اس میں اعظم ہوتا ہے. تو اس میں اعظم جو ہے اس کو معلوم تھا, تو اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا. ایک قول تو یہ, اور انہیں توریت کا بھی علم تھا. تو توریت میں انہوں نے یہ اس میں اعظم پڑھا ہوگا, لہذا اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ پلک جھپکنے میں لے آؤں گا. پلک جھپکنا کسے کہتے ہیں؟ پلک جھپکنے میں ٹائم ہی کیا لگتا ہے, سیکنڈ بھی لگتے ہیں, اس سے بھی کم میں آدمی کی پلک جھپک جاتی ہے. تو یہ اس نے کہا. اور دوسرا قول یہ کہ نہیں, آپ کے وزیر آصف برخیہ مراد نہیں ہے, خود حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہے. کیا سلیمان علیہ السلام چونکہ تورات کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے, سب سے زیادہ اس کو پڑھنے والے تھے, تو آپ کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا علم تھا, تو آپ کی ذات مراد ہے. اور آپ نے کہا کہ میں ابھی اس کو حاضر کرتا ہوں, اور ایک دم پلک جھپکنے میں وہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ حضرت کے دربار میں آ گیا, اور آپ نے اسے دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. جس میں یہ ہے فلما رأوا مستقرا عندہ, جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا, کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے, یہ میرے پروردگار کا فضل ہے, تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے, اور کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرے پروردگار بے نیاز اور کریم ہے. اس میں حضرت نے یہ تعلیم دے دی کہ آدمی کو جب کوئی نعمت ملے, چاہے چھوٹی ملے اور چاہے بڑی ملے, چاہے فوراً ملے چاہے دیر سے ملے, ہمیشہ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے, ہمیشہ شکر ادا کرنے کی ڈال. اس لیے شکر کرنے میں شکر کرنے والے کا فائدہ ہے. شکر کرے گا تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اس کو اور نعمت عطا فرمائیں گے. شکر کرنے سے انسان کا تکبر ختم ہو جاتا ہے, غرور ختم ہو جاتا ہے, فخر کا قلقمہ ہو جاتا ہے, عاجزی پیدا ہو جاتی ہے, تواضع پیدا ہو جاتی ہے, خاکساری پیدا ہو جاتی ہے, جو ساری خوبیوں کی جڑ ہے, اور فخر و غرور ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو شکر ادا کرنے کا یہ فائدہ کہ نعمت میں بھی اضافہ اور جناب غرور و تکبر کا بھی خاتمہ, تواضع ان کی ساری خاکساری کا بھی آغاز, اور ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ ہے کہ آئندہ مزید اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ اور اس کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں گے, جیسے یہاں اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, تخت بھی تخت پر شکر ادا کیا, وہ ملکہ ہے بلقیس بھی آ گئی, آگے قصہ آ رہا ہے کہ پھر وہ خوبی آ گئی اور وہ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا. لو بھائی وہ علاقہ جو بغاوت پر مشتمل تھا اطاعت میں تبدیل ہو گیا شکر کی برکت سے, شکر کی برکت سے, اور حضرت کی صحبت کی برکت سے, اور حضرت کی تعلیم کی برکت سے. تو ایک تو شکر کا یہاں پہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اب جب تخت آ گیا, ملکہ بلقیس تو ابھی آئی نہیں, اس کا تخت پہلے ہی پہنچ گیا, اس کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے اپنے خادموں سے کہا کہ بھئی یہ تخت جو ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو اور یہ تھوڑا سا اس کو اجنبی سے بنا دو تاکہ جب بلقیس آئے اور وہ اس تخت کو دیکھے تو ایک دم سے پہچان نہ سکے کہ میرا ہی تخت ہے, بلکہ اس کو اس کے پہچاننے میں تھوڑا سا تردد ہو اور تھوڑا سا تکلف ہو, کچھ دیر کے بعد وہ پہچانے کہ ہاں یہ اسی کا تخت ہے, ایسا کر دو. چنانچہ جب وہ پہنچ گئی ملکہ بلقیس تو اس سے پوچھے کہ یہ تمہارا تخت ہے, تو کہنے لگی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے, ایسا لگتا ہے میں تو اس نے تردد کا اظہار کیا کیونکہ وہ تھوڑا بہت رد و بدل ہو گیا تھا, اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی تھی, جب ایک دم پہچان نہیں سکی وہ, لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو کہا ارے یہ تو وہی ہے جس میں بیٹھا کرتی تھی, اس لیے پھر اس نے یقین کا اظہار کیا کہ یہ تمہارا تخت ہے, کہنے لگی ایسا لگتا ہے تو بالکل وہی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو گیا تھا, ہمیں تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ سچے ہیں اور برحق ہیں, اور ہم تو پہلے ہی اپنی گردن جھکا چکے تھے, پہلے ہم نے سر جھکا دیا تھا, یعنی ہم بغاوت سے باز آئے, نہ صرف بغاوت سے باز آئے اور حکومت سے باز آئے, بلکہ ہم نے کفر سے توبہ کی اور آپ پر ایمان لیا ہے. اور یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے آنے سے پہلے تخت منگوایا تھا, یہ معجزے کے طور پر تھا, یہ معجزے کے طور پر تھا کہ جب بلقیس یہاں آئے تو پہلے سے وہ تخت یہاں دے گی تو حیران رہ جائے گی وہ کہ ارے یہ کیا ہوا, اتنا بھاری تخت, اتنا بڑا تخت اور اتنی دور سے, یہ آنن فانن یہاں کیسے آ گیا. تو جب یہ معجزہ دیکھے گی تو معجزہ دیکھنے سے انشاءاللہ وہ اپنا سر جھکا دے گی اور وہ فرما بردار ہو جائے گی اور یہ مان لے آئے گی. ایسے ہی ہوا, کیونکہ معجزہ اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغمبروں کے ذریعے دکھاتے ہیں, ایمان لانے کے لیے دکھلاتے ہیں, اسلام قبول کرنے کے لیے دکھلاتے ہیں, تابع داری فرما بردار. یہ الگ بات ہے کافر لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور اسے دیکھ کر بجائے ایمان لانے کے اسے جادو قرار دیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں, یہ تو ہٹ دھرمی ہے, یہ ان کی ہٹ دھرمی ہوتی ہے اور یہ سمجھو ان کے نواننے والی ضد ہوتی ہے کہ حق بات دیکھنے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں, کیونکہ جادو میں اور معجزے میں زمین و آسمان کا فرق ہے, جادو اور چیز ہے, جادو میں کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی اور معجزے میں تو حقیقت بھی بدل جاتی, لہذا مگر چونکہ ماننا نہیں اس لیے اس معجزے کو بھی وہ جان بوجھ کر جادو کیا کر کے انکار کر دیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے, توبہ نہیں کرتے. اس کے بعد چونکہ بلقیس جو تھی وہ اس نے بڑی سمجھداری سے جواب دیا کہ ہمیں تو پہلے ہی آپ کے سچا ہونے کا علم ہو گیا تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جواب کی تعریف فرمائی, اور کہا کہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی اور جو اب تک ایمان نہیں لائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری قوم کافر تھی, ساری قوم کافر تھی. انسان جب برے ماحول میں رہتا ہے تو پھر کھائی نہ کھائی اسی کے مطابق آدمی چلتا رہتا ہے, لیکن جو ہی اس کے اوپر حق واضح ہوا فوراً وہ ایمان لے آئی اور اس نے کفر سے توبہ کر لی. معلوم ہوا کہ اگر کبھی انسان سے غلطی بھی ہو جائے تو جب موقع محل حق بات کا سامنے آ جائے تو پھر حق بات قبول کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا داروں کے لیے, دنیا داروں کے لیے اور ان کے اوپر روب ڈالنے کے لیے ایک شیش محل بھی بنوایا ہوا تھا, ایک بہت شاندار اور عالیشان محل بھی بنوایا ہوا تھا تاکہ دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی دنیا دار آئے تو اس کے اوپر روب جمے. تو ایک محل بنایا ہوا تھا اور شیش محل کے باہر جہاں سے شیش محل میں داخل ہوتے تھے بیچ میں سین کے اندر ایک حوض تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا اور اس کے اوپر شیشے کی چھت تھی, جیسے آج کل بھی بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر نیچے پانی ہوتا ہے اوپر شیشہ ہوتا ہے, شیشے کے اوپر سے لوگ گزر کر اندر آتے ہیں اور جاتے ہیں, تو وہاں ان کے بھی ایسے ہی تھا. تو وہ دور سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حوض پانی سے بھرا ہوا ہے کیونکہ شیشے کی جو چھت تھی وہ بہت پتلی اور باریک تھی, تھی تو مضبوط لیکن ایسی شفاف تھی اور ایسی باریک تھی کہ پتہ ہی چلتا تھا کہ شیشہ ہے, بس لگتا تھا پانی کا حوض ہے. تو اس شیش محل میں حضرت نے بلقیس کو کہا کہ آپ اندر چلیے, جب وہ اندر جانے لگی تو سامنے حوض آ گیا کیونکہ راستے میں وہ آتا تھا. اب اس نے کہا اور زیادہ گہرا بھی نہیں تھا اس کے اندر پانی, تو اس نے اپنی پنڈیاں کھول لی, پائچے اوپر چڑھا لیے اور پنڈیاں کھول لی. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں یہ اس کے اوپر شیشے کی چھت ہے, آپ کو پنڈیاں اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پنڈلیاں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی کے اوپر سے گزر کے جا سکتی ہیں. تو اس طرح سے وہ جب محل میں گئی تو محل دے گا تو اس کی تو آنکھیں کھل گئی کہ ارے میرا تو محل اس کے آگے جھونپڑے کی طرح, اتنا شاندار, اتنا خوبصورت, اتنا صاف, اتنا شفاف, اتنا عالیشان وغیرہ. اس لیے اس نے کیا کہتے ہیں کہا کہ پرور میرے ملکہ فوراً بول اٹھی کہ میرے پروردگار حقیقت یہ کہ میں نے اب تک اپنی جانب پہ ظلم کیا, یعنی میں نے ایک تو ان کے خلاف اپنی حکومت قائم کی, دوسرے یہ کہ میں ان پہ ایمان نہیں لائی, یہ میں نے ظلم کیا, اب میں سلیمان علیہ السلام رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی, میں نے اللہ تعالیٰ کی تابع داری اور فرما برداری قبول کر لی. اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئی اور ایمان لے آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار اور تابع دار ہو گئی. بعض تفسیر روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پھر اس کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا تھا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن شریف میں اور اس سورہ نمل میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے اہل کفار مکہ کے سبق کے لیے کہ کفار مکہ دیکھ لو یہ واقعہ, پڑھ لو, سن لو, سمجھ لو کہ دیکھو اس نے حق قبول کر لیا, دنیا میں بھی اس کو عزت ملی, آخرت میں بھی راحت ملی, تم بھی اگر اسلام قبول کر لو گے تو دنیا کی تکلیف سے ہی بچو گے, عذاب سے بچو گے اور آخرت کی تکلیف اور عذاب سے ہی بچو گے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. www.tasqur'an.com